بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب ہم شکل ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو 03067878222 پر ہم سے رابطہ قائم کریں یا پھر ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org پر وزٹ کریں. نومبر آخری دنوں سے گزر رہا تھا. فضا میں خاصی خنکی تھی. رضائیاں تو پہلے ہی نکل آئی تھیں. بڑے ہال میں خصوصی نشست گاہ پر نشست جمی تھی جہاں رات کے کھانے کے بعد محفل جمتی تھی اور یہ روایت اس گھرانے کی قدیم روایت تھی. دن بھر کوئی کہیں مصروف رہے, رات کے کھانے میں سب شریک ہوتے تھے اور کھانے کے بعد اس بڑے کمرے میں محفل جم جاتی تھی اور دادی اماں صدر محفل ہوا کرتی تھی. یہاں موضوع کی کوئی قید نہ ہوتی تھی. ہر شخص اپنی مرضی سے بولتا تھا. ویسے زیادہ تر دادی اماں کو سنایا جاتا تھا اور ان کی کہانیاں سنی جاتی تھی. اس وقت بھی محفل جمی ہوئی تھی اور باتیں مختلف طریقے سے ہو رہی تھی. چائے کا دور چل رہا تھا. بڑے بھیا نے اچانک ہی چائے کا کپ نیچے رکھ دیا اور بولے, چائے کے کپ میں سے پیاز کی بو آ رہی ہے. دادی اماں نے سامنے کھڑی ہوئی نوکرانی سعیدہ کو آواز دی, سعیدہ بی بی یہ شہباز کیا کہہ رہے ہیں, چائے کے کپ میں پیاز کی بو آتی ہے؟ بڑی بی میں دوسرا کپ خوب دھو کر لاتی ہوں, پتہ نہیں بو کیسے رہ گئی. نوکرانی نے معذرت آمیز لہجے میں کہہ دیا, میری بات سنو سعیدہ, کسی برتن میں اگر پیاز کی بو بیٹھ گئی ہو تو اس برتن کو نمک والے گرم پانی سے دھو لو, پیاز کی بو تو کبھی رہے گی نہیں. ٹھیک ہے بڑی بی بی, ایسا ہی کروں گی, سعیدہ نے کہا. اگر کوئی چندے آفتاب چندے مہتاب بننا چاہے تو کیا کرنا چاہیے دادی اماں؟ گھر کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے شاگرد نے بھولا سا منہ بنا کر پوچھا, ارے میرے لال, تو ہے ہی مہتاب کا ٹکڑا, تجھے ایسے نسخے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر بھی بتائے دیتی ہوں. سونے سے پہلے لیمو کے رس میں زیتون کا تیل اور زعفران ملا کر چہرے گردن اور بازوؤں پر لگا لو, رنگت سرخ و سفید ہو جائے گی. سن لیا آپ نے آج کا بھابھی؟ سنا کہ نہیں, شاہزیب نے بڑی بھابھی کی طرف رخ کر کے کہا. ان کا رنگ قدرے سانولا تھا. جی نہیں دیور جی, کالے اللہ کے پیارے اور گورے چھی چھی چھی, آج کا بھابھی نے ترکی بترکی جواب دیا. اورنگزیب کا گھرانہ تھا خوشحال خوش جمال لوگوں کا گھرانہ. اورنگزیب صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. بیٹوں نے باپ کی جاگیر سنبھال لی اور اپنا کاروبار بھی کرنے لگے. دو بھائیوں شہباز اور شہریار کی شادیاں ہو گئی ہی تھی. دونوں بہنوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھی اور وہ دوسرے شہروں میں مقیم تھی. سب کے سب تندرست و توانا تھے, لیکن کوئی دو مہینے پہلے سب سے چھوٹا سب سے نٹ کٹ شاگرد موٹر سائیکل چلاتے چلاتے نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا. چوٹ تو کوئی خاص نہ لگی, لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ ہوا کیا تھا, جبکہ دور دور تک تو کوئی بھی موجود نہ تھا. موٹر بائیک سلپ بھی نہ ہوئی تھی. پھر یہ بے ہوشی یا بائک کا گرنا کیا معنی رکھتا تھا, کچھ پتا ہی نہ چل سکا. دادی اماں نے البتہ اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا. ارے لوگ صدقے کی ماش اور تیل وغیرہ چوراہے پر رکھ جاتے ہیں, کوئی ان پر سے گزر جائے تو اسے بھی نقصان پہنچتا ہے, لوگ بہت غلط کرتے ہیں. ایسی چیزیں سڑک کے کنارے رکھنی چاہیے تو بہت اچھا ہوگا, بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں گوشت وغیرہ ہو تب بھی, بجائے چیل کووں کو کھلانے کے انسانوں کو دے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. جانوروں کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھی ہے. وہی لاکھوں کروڑوں جانوروں کو اور پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اگر کسی جانور کو تم نے پالا ہوا ہے اور پنجرے میں قید کر رکھا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے, ورنہ باقی چیل کووں کو کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہو نا تم لوگ میں کیا کہتی ہوں؟ پھر انہوں نے شاہزیب کے لیے کالے بکرے کا صدقہ دے دیا, لیکن اس کے 15 دن کے بعد شاہزیب کو گھر میں ہی چکر آیا اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. یہ خطرناک صورتحال تھی. شہریار نے اپنے دوست ڈاکٹر سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ شاہزیب کا چیک اپ کرنا چاہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میرے بڑے بھائی صاحب جو ہے نا کسی اچھی لڑکی کو دیکھ کر میری شادی کروا دیں, یہ ساری اداکاری میں اسی لیے کرتا ہوں, شاہزیب نے بدستور شرارت سے کہہ دیا. پھر بھی مائی ڈیئر بوائے, تھوڑے سے ٹیسٹ تو کروا لینے میں کیا حرج ہے؟ ڈاکٹر نے خوش دلی سے کہہ دیا. سوری ڈاکٹر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے بھائی مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں. شاگرد نے کسی کی نہ سنی. وہ کچھ دنوں سے کچھ چڑچڑا سا بھی ہو گیا تھا, ویسے ہر وقت ہنسنے بولنے والا نوجوان تھا, لیکن آج کل اسے کیا ہو چکا تھا یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا. یہ بات بھی گھر والوں کے لیے باعث تشویش تھی کہ اس کے مزاج میں یہ چڑچڑا پن کیوں پیدا ہو گیا۔ اس وقت بھی نومبر کا جاڑا منایا جا رہا تھا اور دادی اماں کے ٹوٹکے چل رہے تھے۔ زمانہ ہی بدل گیا ہے، اب نہ تو حکیم رہے نہ وید۔ اللہ اللہ، پہلے تو ایسے علاج ہوا کرتے تھے حکیم صاحب کے کہ ولیوں جیسے۔ بیبیاں با پردہ ہوا کرتی تھی، چنانچہ کلائی میں دھاگا باندھ کر دوسرا سرا حکیم صاحب کو تھما دیا جاتا تھا اور وہ نبض دیکھ کر نسخہ لکھ کر دوا تجویز کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی گستاخ نے بھینس کے کھر میں دھاگا باندھ کر دوسرا سرا حکیم صاحب کو دے دیا تو انہوں نے نسخہ لکھا، ایک سیر کھلی یا ایک سیر کھلی، ایک سیر سرسوں کا تیل، آدھی چھٹانگ سہاگا، آدھی چھٹانگ اجوائن، بھوسے میں ملا کر تین وقت کھلا دو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ واہ کیا بات ہے، بس وہی ماننے والی بات ہوتی ہے بھیا، مجھے پتا ہے تم میری باتیں کہاں مانتے ہو، اللہ کے بھید نرالے ہوا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مالک نے ہر انسان کے ساتھ ہم شکل انسان پیدا کیے ہیں؟ کیا مطلب؟ شاگرد کو یہ بات بہت دلچسپ لگی۔ ہاں، دنیا بھر میں ہر انسان کے ساتھ ہم شکل انسان ہوا کرتے ہیں۔ ارے واہ، ہمیں تو دادی اماں کبھی ایک بھی نہ ملا، شہباز نے کہہ دیا۔ لو، تم سے ملنے تمہارے پاس آئیں گے کیا؟ تلاش کرنا پڑتا ہے، کوئی تمہارے پاس تو چکراتا نہیں پھرے گا نا۔ پتہ نہیں شاہزیب کے دل پر اس انکشاف نے کیا اثر کیا، اس رات وہ خواب میں اپنے ہم شکل کو تلاش کرتا پھرا۔ رات بھر میں اس نے اپنے پانچ ہم شکل انسان تلاش کر لیے۔ چھٹے کی تلاش میں نکلا تھا کہ فجر کی اذان ہو گئی، دو باقی رہ گئے تھے دادی اماں۔ کیا؟ دادی اماں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ساری رات میں اپنے ہم شکل تلاش کرتا رہا، پانچ تو مل گئے لیکن دو رہ گئے، تیری ایسی کی تیسی۔ دادی اماں اسے مارنے کے لیے لپکی تو وہ کود کر دور بھاگ گیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک اسے زور کا چکر آیا اور بمشکل تمام وہ خود کو گرنے سے روک سکا۔ اس نے دیواریں پکڑنے کی کوشش کی لیکن خود کو نہ سنبھال سکا اور پھر اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ ہوش ہسپتال میں آیا جہاں سارا گھر سوگوار موجود تھا، یہاں تک کہ دادی اماں بھی نڈھال نڈھال ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ہسپتال ہے۔ آخر آپ لوگوں کو موقع ملی کیا مجھے ہسپتال لانے کا، اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ اسی وقت دو وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر آ گئے۔ چلیے جناب۔ کیا مطلب؟ وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ شاہزیب بیٹے، ڈاکٹر نے سٹی اسکین تجویز کیا ہے، تمہیں باہر جانا ہے، شہباز نے سنجیدہ لہجے میں کہہ دیا۔ بھائی جان، آپ لوگ مجھے تماشا بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ تمہیں جانا ہوگا شاہزیب، شہباز نے سنجیدگی سے کہا، اور شاہزیب اس سنجیدہ لہجے کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا، چنانچہ بستر سے نیچے اتر آیا اور پیدل چل پڑا۔ شہریار اور شہباز اس کے پیچھے لگتے تھے۔ سٹی اسکین کروانے کے بعد اس نے کہا، میں گھر جانا چاہتا ہوں، رپورٹیں تو مل جانے دو، پھر چلتے ہیں، سب ٹھیک ہوگا، میں کہتا ہوں گھر چلیں۔ انشاءاللہ بیٹے، ہم چلیں گے، دادی اماں نے کہا۔ پھر وہ گھر آ گیا، ایک ایک شخص کو غور سے دیکھتا جو عجیب سی حالت میں مبتلا تھا۔ کوئی بھی گڑبڑ نہ تھی، بلا وجہ اسے مریض بنایا جا رہا تھا۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی، جو چہل پہل ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، رات کی نشست بھی ختم ہو گئی، ہر شخص رویا رویا سا لگتا تھا، اس کے کسی سوال کا جواب کوئی نہ دیتا تھا۔ تین چار دن گزر گئے، پھر ایک دن بڑے بھائی نے سرد لہجے میں کہہ دیا، کل پانچ بجے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ جی، مگر کہاں؟ کرنل سلیمان صاحب کے پاس۔ یہ کون ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ملک کے سب سے بڑے نیورو سرجن ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ لی گئی ہے تمہاری۔ کیوں؟ تمہیں چیک اپ کروانا ہوگا۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ مجھ سے بحث کرو گے؟ نہیں، لیکن مجھے ہوا کیا ہے یہ تو بتائیے، آپ لوگ بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں۔ تمہیں چلنا ہوگا، شہباز بھائی سپاٹ لہجے میں بولے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہ رہی، انہیں چکمہ بھی نہیں دیا جا سکتا تھا، چنانچہ دوسرے دن جانا پڑا۔ کرنل صاحب نے پہلی ہی ملاقات میں کھوپڑی گما دی، آپ لوگ ڈھائی منٹ لیٹ ہیں، کرنل صاحب بگڑے ہوئے لہجے میں بولے۔ وہ خالص فوجی مزاج اور فوجی حلیے کے سوا چھ فٹ لمبے آدمی بھی تھے۔ جی وہ، بھائی صاحب نے خجل سے لہجے میں کہہ دیا، شاگرد سے بھلا کہاں صبر ہو سکتا تھا، چنانچہ وہ کھٹ سے بول پڑا۔ جی نہیں سر، ہم وقت پر پہنچ گئے تھے، آپ کی ریسپشنسٹ موبائل فون پر کسی سے عشق لڑا رہی تھی، آج وہ ڈنر پر ہوٹل جا رہی ہے، اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے گفتگو ختم کرنے کے بعد ہی ہمیں اٹینڈ کیا تھا۔ کیا؟ کرنل صاحب کی دھاڑ گونجی، لیکن پھر وہ سنبھل چکے تھے، البتہ ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے شاہزیب کی فائل کو سامنے کیا، اس کے بعد چیکنگ کے مراحل شروع ہوئے اور وہ دیر تک اسے کھنگالتے رہے۔ اس کے بعد بولے، ٹھیک ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں، تم باہر چلو، میں بھی آتا ہوں، بھائی صاحب نے کہا اور شاہزیب باہر نکل آیا. باہر شہریار بھائی متفکر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے غور سے اسے دیکھا اور بولے, کیا رہا؟ مجھے نہیں معلوم, لیکن اب میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی ہے. شہریار نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے انتظار کیا جانے لگا. تھوڑی دیر کے بعد شہباز بھائی باہر نکل آئے اور یہ لوگ واپس گھر کی طرف کو چل پڑے. شاہزیب کو سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی, کوئی کچھ بتانے پر بھی تیار نہ تھا اور اس کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا. دو دن کے بعد دونوں بہنیں بھی گھر آ گئیں. چھوٹی بہن دردارہ نے آتے ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا. وہ شاہزیب سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی, مجھے تو یہ سب اپنے خلاف کوئی سازش لگتی ہے, یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے؟ شاہزیب نے غصیلے لہجے میں کہہ دیا, لیکن کوئی جواب نہ ملا. البتہ رات کو کھانے کے میز پر شہباز بھائی نے کھانا ختم ہونے کے بعد کہا, ڈاکٹر کرنل سلیمان 9 تاریخ کو تمہارا آپریشن کریں گے, 6 تاریخ کو تمہیں اسپتال میں داخل ہونا ہے. آپ جانتے ہیں میں آپ سے کوئی تلخ بات نہیں کہتا. کیسا آپریشن کریں گے؟ مجھے پتا تھا نہیں تمہیں برین ٹیومر ہے, شہباز بھائی نے کہا, اور شاہزیب کا منہ ایک لمحے کے لیے کھلا اور بند ہو گیا. کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا, برین ٹیومر مجھے نہیں, ڈاکٹر سلیمان کو ہے. نہیں بیٹے, تمہاری رپورٹس آ چکی ہیں اور ریزلٹ کلیئر ہیں. شہباز بھائی کی آواز بھرائی ہوئی تھی. پھر انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں ہی کہا, انشاءاللہ آپریشن کامیاب ہوگا. شاہزیب خاموش ہو گیا, لیکن اندر سے وہ سخت تیش کے عالم میں مبتلا تھا. کچھ نہیں ہے مجھے, کچھ بھی نہیں, اور یہ کرنل شاہ سلیمان میرا آپریشن کرے گا. دیکھتا ہوں کیسے میرا آپریشن کرتا ہے. برین ٹیومر, ارے واہ, زبردستی کا برین ٹیومر, توبہ توبہ, میری کھوپڑی کھول دے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا نام بھی شاہزیب ہے, شاہزیب, اس نے کہا اور دل ہی دل میں کچھ فیصلے کر ڈالے. اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر کے حالات اتنے افسردہ کیوں چلتے ہیں, سارا نظام ہی بدل چکا تھا. کچھ ہی دن پہلے کی بات تھی کہ اس گھر میں ہر وقت کہکے ابھرتے تھے, وہ خود بھی ان کہکوں میں شریک رہتا تھا, لیکن اب تو ہر طرف سے آہو بکا ہی سنائی دیتی تھی. دونوں بہنیں چپکے چپکے آنسو بہاتی جاتی تھی. شاہزیب کو علم ہو گیا تھا کہ وہ سب اس کی موت کے خیال سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. نہیں مروں گا میں, ہاں نہیں مروں گا, کوئی مذاق ہے؟ لوگ برسوں بیماریوں کا شکار رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی تیمارداری کرنے والے بھی اکتا جاتے ہیں اور ان کی موت کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں. میں اتنی جلدی کیسے مر سکتا ہوں؟ انسان باہر صورت انسان ہی ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر سلیمان شاہ سے اتفاق بالکل نہیں کرتا تھا. ارے ایک دو بار طبیعت خراب ہوئی, جس کی وجوہات کچھ بھی تو ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر سلیمان شاہ نے برین ٹیومر بتا دیا, یہ سب کچھ تو مناسب نہیں تھا. اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ رات اس کے لیے بڑی سوچوں کی رات تھی. نیند تو آ نہیں رہی تھی, دل کے کسی ایک خانے میں خوف کی جگہ بھی بن چکی تھی. کیا واقعی مجھے برین ٹیومر ہے؟ کیا واقعی میں مر جاؤں گا؟ برین ٹیومر کے کچھ واقعات اس نے سن رکھے تھے. یہ بیماری بہرحال موت پر ختم ہوتی تھی, لیکن بس یہی بات اس کا دل قبول نہیں کرتا تھا. ایک تندرست آدمی اتنی آسانی سے کیسے مر سکتا ہے؟ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بڑے بھیا یعنی شہباز بھائی نے ڈاکٹر سلیمان شاہ سے تمام معاملات طے کر لیے ہیں, اور اگر اس نے بغاوت بھی کی تب بھی اسے ڈاکٹر سلیمان شاہ تک پہنچا دیا جائے گا اور وہ اس کی کھوپڑی کھول دیں گے. تیری تو ایسی کی تیسی ڈاکٹر سلیمان شاہ, اگر زیادہ گڑبڑ ہوئی تو میں تیری کھوپڑی خود کھول دوں گا, شاہزیب نے دل میں سوچا. لیکن آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جاتی, خطرے کا سردباب کرنا ہی پڑتا ہے. اور دوسرے دن وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا. خوشحال گھرانے کا فرد تھا, دولت کی کوئی کمی نہ تھی, لاکھوں روپے خود اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھے. یہ لازمی امر تھا کہ اس وقت اس خوفناک عمل سے بچنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گھر چھوڑ دیا جائے اور کہیں اور زندگی بسر کی جائے. عمل تو نیا تھا, لیکن وہ خود نہ تو معصوم تھا نہ ہی بچہ کہ گھر سے دور نہ رہ سکتا تھا. سب کی محبتیں اپنی جگہ, گھر کا ماحول اپنی جگہ, لیکن ایک غلط فیصلے پر عمل کرنا تو بڑی پریشانی کی بات تھی. چنانچہ ذہانت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑے گا. اور دوسرے دن اس نے اپنے پروگرام پر عمل کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس نے بینک سے تھوڑی بہت رقم نکلوائی, یہ رقم اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع تھی لیکن اتنی کہ برسوں اس کے کام آ سکے. یہ رقم نکلوانے کے بعد اس نے ایک اور بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا اور یہ رقم اس میں منتقل کروا دی. پھر اس کے بعد اس نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا, گویا کچھ وقت گزارنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہاتھ آ گئی. یہ کام جلد از جلد کر لینا چاہتا تھا. اسی دن شام کو اس نے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے شاپنگ سینٹر سے اپنے لیے ریڈی میڈ لباس خریدے. شیو بنانے کا سامان, صابن اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں, عمدہ قسم کے 2 سوٹ کیس, یہ تمام چیزیں اس نے ہوٹل کے کمرے میں منتقل کی اور کافی حد تک مطمئن ہو کر بیٹھ گیا. اب تمام تر صورتحال اس کے اپنے کنٹرول میں تھی، لیکن ان کمبخت راتوں کا کیا کرتا جو اسے زندگی کے خوف کا شکار کر دیتی تھی۔ اپنے خوابوں میں وہ اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھتا، لیکن آنکھ کھل جاتی تو خود پر ہنستا اور کہتا، ڈاکٹر کو بکواس کرتے ہیں، موت مجھے مار نہیں سکتی، میں نہیں مروں گا، کوئی تکلیف تو ہو میرے سر میں، برین ٹیومر ہے مگر تکلیف نہیں ہے۔ واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب اپنا شوق پورا کر لیں، کھوپڑی کھول دیں گے، بعد میں کہیں گے کہ نہیں جی غلط فہمی تھی۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہزاروں خبریں اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں، لیکن تمام کام منصوبے کے مطابق ہی ہونا تھا، اس نے ہر چیز مکمل کر لی تھی۔ ویسے بھی دن میں آوارہ گردی کرتا پھرتا، بھائیوں کی طرف سے آزادی تھی، البتہ اکثر یہ ہوتا کہ وہ گھر میں ہوتا تو ہر فرد کو خاموش پاتا۔ اس کی دونوں بہنیں اس کا ہر قسم کا خیال رکھتی، اس کے جوتے، کپڑوں کی استری، کھانے پینے میں بھی وہ تمام چیزیں پکائی جاتی جو اسے بہت زیادہ پسند تھی، اور یہی ماحول اس پر جنون سوار کر دیتا۔ میں زندہ ہوں، زندہ رہوں گا، بلا وجہ یہ لوگ میرا سوگ کیوں مناتے ہیں۔ اب اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ شہباز بھائی کے حکم کے مطابق اسے 6 تاریخ کو ہسپتال میں داخل ہو جانا تھا۔ 6 تاریخ کو اسے گھر سے اس طرح رخصت کیا گیا جیسے کسی کا جنازہ رخصت کیا جاتا ہے۔ بے شک لوگ رو پیٹ نہیں رہے تھے، لیکن ان کے چہرے ہلدی کی طرح زرد تھے اور آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دانت نکوستا ہوا شہریار اور شہباز بھائی کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر دی گئی تھی، بہنوں نے امام دامن باندھے، اور اس کے بعد وہ اس عالی شان ہسپتال کے ایک عالی شان کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کرنل سلیمان کا مریض تھا، اور ڈاکٹر کرنل سلیمان شاہ بہت بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ ہسپتال کے کمرے میں اسے 2 خوبصورت نرسوں نے اٹینڈ کیا تو اس کا موڈ کچھ تبدیل ہو گیا۔ سوری گرلز، اگر میں آپ کو سسٹرز نہ کہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ ہوگا تو صحیح، لیکن بہتر ہے کہ آپ ہمیں سسٹر ہی کہیں تو اچھا لگے گا۔ معافی چاہتا ہوں، اگر آپ اس بات پر مصر ہیں تو اپنا تبادلہ کسی اور کمرے میں کروا لیجئے۔ نرسیں ہنس پڑی، اس نے بھی بس ایک تفریحی عمل کیا تھا۔ 7 تاریخ کو صبح 10 بجے اسے ڈاکٹر کرنل شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کے 2 معاون ڈاکٹر بھی موجود تھے جو بڑے با ادب نظر آ رہے تھے۔ یہ فارم فل کر دیجئے شاہزیب صاحب، اس نے فارم پڑھا۔ فارم پڑھ ہی رہا تھا کہ شہباز بھائی اور شہریار بھائی پہنچ گئے۔ کرنل شاہ نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور مسکرا کر بولا، بہت شکریہ، آپ لوگ تو وقت پر آ چکے ہیں۔ جی کرنل صاحب، آج ان کے 3 ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہم باقی معاملات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، کرنل شاہ کے ایک معاون ڈاکٹر نے کہا۔ پھر شاہزیب کی طرف رخ کر کے بولا، آپ براہ کرم اپنے ہاتھ سے یہ فارم فل کر دیجئے شاہزیب صاحب۔ 1 منٹ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کرنل شاہ، شاہزیب بولا، اور کرنل شاہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ بڑی باروق شخصیت تھی اس کی، ویسے بھی خاصا بد دماغ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے منہ سے کچھ بھی نہ بولا، بس سوالیہ نگاہوں سے شہزیب کو دیکھنے لگا۔ آپ کے خیال میں مجھے برین ٹیومر ہے؟ میرے خیال میں نہیں، بلکہ میری تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی۔ کیوں، آپ کو اچانک تحقیق کا احساس کیسے ہوا اور اس بات کا شک کیسے ہوا؟ شک نہیں، یقین ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے اپنی محاسبت، اگر میں اپنا جائزہ لیتا ہوں اندر سے، باہر سے اور اپنے دماغ سے، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ کی مشینوں کو دھوکہ دے دوں تو کیسا رہے گا؟ مسٹر شہزیب، آپ یہ فارم فل کر دیجئے پلیز۔ نہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے بات کیجئے، اور اگر چاہیں تو اپنی فیس ڈبل بھی لے لیجئے، شاید آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، کرنل شاہ نے کہا۔ شہباز بھائی کے انداز میں اضطراب پیدا ہوا، انہوں نے کہا، بیٹے، ڈاکٹر صاحب بہت محترم شخصیت ہیں۔ بالکل ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن صرف ایک گنجائش کی بات ہے، میں ان کی تحویل میں آ چکا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے برین ٹیومر نہ ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کر دیا، اس کے بعد معذرت کی کہ انہیں غلط فہمی ہوئی تھی، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ لمحے جو مجھ پر گزریں گے ان کا حساب کون دے گا؟ میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ تمہیں برین ٹیومر ہے، اور میں نے تمہارے بھائیوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپریشن کی کامیابی کی صرف 5% امید باقی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپریشن کامیاب ہوا تو تمہاری عمر 1 یا 2 سال سے زیادہ بھی نہ ہوگی، اور اگر آپریشن نہیں کیا گیا تو پھر 6 مہینے کے اندر اندر تم کسی بھی وقت موت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ معاف کیجئے گا ڈاکٹر صاحب، آپ خدا کی آواز میں بول رہے ہیں جبکہ آپ خدا نہیں۔ شہزیب کے ان الفاظ پر ڈاکٹر کا پارا مزید چڑھ گیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، پوری زندگی کا تجربہ ہے مجھے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے کہے وہ لفظ بلفظ درست ہیں، یعنی میں 6 مہینے میں مر جاؤں گا۔ ہاں 6 مہینے آخری وقت ہے، اس سے پہلے کسی بھی وقت کسی بھی دن۔ ایک بات اپنی گرہ میں باندھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، میں نہیں مروں گا، میں زندہ رہوں گا۔ آپ میرا آپریشن کریں یا نہ کریں، 6 مہینے کے بعد بغیر آپریشن کیے میں آپ سے مل کر آپ کو بتاؤں گا کہ میں زندہ ہوں۔ شہزیب اب شہباز کی طرف متوجہ ہوا۔ شہباز بھائی، آپ صرف 2 سال کی زندگی دینا چاہتے ہیں مجھے؟ یعنی اگر ڈاکٹر صاحب اس آپریشن میں کامیاب ہو گئے تب میں 2 سال زندہ رہوں گا؟ میں تو یہ زندگی قبول نہیں کرتا۔ جب موت آنی ہی ہے تو 6 مہینے میں آ جائے یا 2 سال میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی باتیں تو نہ کرو بیٹے، شہباز بھائی نے چسکی لے کر کہا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، لیکن کرنل صاحب کا پارا تو چڑھ چکا تھا۔ میں تمہیں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ 6 مہینے سے زیادہ تمہاری زندگی ممکن نہیں، اور اب تو پہلے ہی 4 دن گزر چکے ہیں۔ لکھ کر دے دیجئے ڈاکٹر صاحب، لکھ کر دیجئے، اور اپنی شرمندگی کا مزہ بھی چکھ لیجئے۔ میں لکھ کر دے دیتا ہوں تمہیں اور مسٹر شہباز، اس بے وقوف آدمی کا آپریشن اب میں نہیں کروں گا۔ ارے نہیں نہیں کرنل صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اسے روکو، میں لکھ کر دیتا ہوں تمہیں۔ کرنل شاہ بھی کھسکا ہوا آدمی لگتا تھا۔ باقاعدہ اس نے اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر اپنی تحریر شہزیب کی طرف بڑھا دی، جس میں اس نے یہی لکھا تھا کہ آپریشن کے بعد اس کی زندگی 2 سال، اور آپریشن کے بغیر وہ 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ شہزیب نے وہ کاغذ پڑھا اور تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ شہریار اور شہباز بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ شہزیب، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے سوری کہو اور یہ تحریر انہیں واپس کر دو۔ نہیں بھائی صاحب، میں نے آپ کا ہر حکم مانا، بس براہ کرم یہ تحریر میرے پاس ہی رہنے دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب سے سوری کر لیتا ہوں اگر میرے الفاظ انہیں ناگوار گزرے ہوں، لیکن ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، مجھے برین ٹیومر نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میں مروں گا نہیں۔ میں 2 سال نہیں، میں 50 سال زندہ رہوں گا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ۔ کرنل سلیمان شاہ خاموشی سے شہزیب کو غور سے دیکھنے لگے۔ شہزیب نے مزید کہا، اجازت ہو تو اٹھ جاؤں، یہ فارم نہیں بھرو گے کیا؟ ہاں ہاں بھرے دیتا ہوں، بھرے دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، شہزیب نے کہا اور فارم فل کرنے لگا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے فارم ڈاکٹر شاہ صاحب کی طرف بڑھا دیا، جسے اس کے ایک معاون ڈاکٹر نے پکڑ لیا۔ شہزیب نے ایک ڈاکٹر کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات دیکھے تھے، جبکہ دوسرا جو کرنل شاہ کا کوئی خاصا ہی پٹھو قسم کا آدمی تھا، ناگواری کے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ شہباز بھائی نے کہا، ڈاکٹر صاحب اب ان کی موجودگی ضروری ہے، نہیں یہ جا سکتے ہیں، کرنل شاہ نے بھاری لہجے میں کہا، اور شہزیب اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف کو چل پڑا۔ ایک نرس اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ شہباز نے کرنل شاہ کو دیکھا اور بولا، اصل میں ڈاکٹر کرنل شاہ صاحب وہ نوجوان لڑکا ہے، صحت مند، تندرست اور سرخ و سفید۔ تقدیر نے اس کے ساتھ یہ دل دوز کھیل کھیلا، تقدیر پر کون اجارہ داری رکھ سکتا تھا؟ وہ اپنی عمر کے حساب سے بول رہا ہے، آپ برائے کرم اس کی باتوں کا غصہ نہ کیجیے، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اس کی زندگی طویل نہیں۔ شہباز رونے لگا، شہریار بھی اس کے ساتھ آنسو بہانے لگا۔ کرنل صاحب نے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ اپنے جنون کے عالم میں بول رہا ہے، چلے خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میری دعائیں بھی اسی کے ساتھ ہیں، وہ واقعی نوجوان بچہ ہے، موت آسانی سے تسلیم نہیں کی جاتی، لیکن تقدیر کے کچھ فیصلے اٹل بھی ہوا کرتے ہیں۔ کرنل سلیمان شاہ کسی قدر نارمل ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک شہباز اور شہریار اسے سمجھاتے رہے، اور اس کے بعد اجازت لے کر ان کے پاس سے اٹھ گئے، کیونکہ کرنل شاہ سے 1 گھنٹے کا ٹائم لیا گیا تھا اور یہ گھنٹہ پورا ہونے والا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو کر شہزیب کے کمرے میں پہنچے۔ شہزیب آرام سے سیب کی کاشیں کھا رہا تھا۔ اس نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، ویسے معاف کیجئے گا بھائی صاحب، اسپتال کی زندگی اپنی ہی الگ زندگی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بندے کو سال میں 1-8 بار 1 مہینے ہسپتال آ جانا چاہیے، تاکہ سکون سے زندگی گزرے اور تھوڑا بہت ماحول بھی تبدیل ہو جائے۔ کرنل شاہ کے پاس سے آ رہے ہیں، تمہاری رپورٹوں میں تھوڑی سی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور کرنل کا خیال ہے کہ اگر تمہارا مناسب آپریشن ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ٹیومر نکل جائے گا، اور وہ جگہ ہیل اپ بھی ہو جائے گی، اور شاید دوبارہ ٹیومر کے امکانات بھی باقی نہ رہیں۔ دوسرے بھائی نے مزید تسلی اور تشفی دیتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا مکمل تعاون ضروری ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس آپریشن کے لیے آمادہ کرو، تاکہ ہم سب معمول کے مطابق ایک خوبصورت زندگی گزار سکے۔ تم ہماری آنکھوں کا نور ہو، تم صحت مند ہوگے تو یہ پورا گھرانہ صحت مند رہے گا۔ اب تو میں نے آپ کی بات مان لی ہے نا بھائی جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کافی دیر وہ لوگ وہیں بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے اور اس کے دل میں پیار جگاتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو شاگرد نے سوچا کہ واقعی اس کے بھائی ہیرا ہے، پورا گھر ہی ان سے پیار کرتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری بدنصیبی ہے کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کا زیادہ وقت نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے محبت کرنے والوں، شاید میں تمہاری محبت کے قابل ہی نہ تھا۔ منصوبہ ذہن میں مکمل ہو چکا تھا، نرس سے اس نے کاغذ اور قلم منگوایا اور اس کے بعد ایک تحریر لکھنے لگا۔ اس نے لکھا، میری پیاری دادی اماں اور میرے پیارے بھائیوں، میں خلوص دل سے اعتراف کر رہا ہوں کہ اب تک کی زندگی میں آپ لوگوں نے مجھے جو کچھ بھی مقام دیا، عام لوگ اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے، مگر دیکھیں وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بہت زیادہ میٹھا ڈالا جائے تو اس سے بھی نقصانات ہو جاتے ہیں، شاید میری تقدیر آپ کی محبتوں کو نہ سنبھال سکی اور بیٹھے بٹھائے مجھے یہ مشکل پیش آ گئی۔ میں اب بھی تسلیم نہیں کرتا کہ مجھے برین ٹیومر ہے یا میری زندگی 6 ماہ یا 2 سال سے زیادہ کی نہیں، میں پورے وسوخ سے آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا، اور جب یہ عرصہ یعنی مقرر کردہ سال یا چند ماہ گزر جائیں گے تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری پیاری دادی اماں اور میرے پیارے بھائی شہباز اور شہریار اور میری پیاری بھابھیوں، جان سے پیاری بہنوں، کہ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں 30 مار خان ہوں اور میرے دل پر ڈاکٹروں کی پیش گوئی کا خوف نہیں، ذہن پر ایک مٹا مٹا سا احساس یقیناً موجود ہے کہ شاید ڈاکٹر ٹھیک کہتے ہوں گے اور میری زندگی کا چراغ ان لمحات میں بجھ سکتا ہے، لیکن میں اپنے آپ سے لڑوں گا، موت سے پنجہ کشی کروں گا۔ اس لڑائی میں مجھے آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں اتنی ذہانت ضرور رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے آسانی سے تلاش نہیں کر سکیں گے، بس انتظار کریں، میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ اس طرح میرے دل میں آپ کی محبت کی تڑپ پیدا ہوگی، لیکن سب آپ لوگ اطمینان رکھیے، اگر زندگی نے وفا کی تو میں واپس آ کر آپ کے پاس ٹھہروں گا، یہ میرا آپ سب لوگوں سے وعدہ ہے، پکا وعدہ، آپ کا پیارا شاذ۔ یہ خط لکھ کر اس نے احتیاط سے طے کیا اور اس کے بعد اپنے خیالات میں گم ہو گیا۔ اسپتال کے معاملات جاری تھے، وہ پرسکون تھا اور اس کا پروگرام اپنی جگہ پر قائم و دائم تھا۔ شام کو تقریباً 7:30 بجے جب فضا میں تاریکیاں اتر آئیں، اس نے اسپتال کے کمرے کی پچھلی کھڑکی سے پیچھے کا ماحول دیکھا، اس کا جائزہ لیا۔ بہت خوبصورت جدید طرز کی کھڑکی تھی جس میں سلاخیں وغیرہ نہ لگی تھی بلکہ سلائڈنگ شیشے لگے تھے اور انہیں کھول کر بآسانی پچھلی راہداری میں اترا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے باہر کے دروازے کی چٹخنی لگائی اور اس کے بعد اپنی تیاریوں کے ساتھ پچھلی کھڑکی سے نیچے اتر آیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ راہداری داہنی سمت گھوم جاتی تھی اور وہاں سے تقریباً 6 فٹ اونچی دیوار کے بعد لان میں اترا جا سکتا تھا۔ اس 6 فٹ اونچی دیوار پر چڑھنا اور دوسری طرف کودنا مشکل کام بھی نہ تھا۔ چنانچہ کچھ لمحات کے بعد وہ ہسپتال کے لان میں موجود تھا اور پھر لان سے آگے بڑھ کر ہسپتال کے گیٹ سے باہر جانا کوئی مشکل کام ثابت نہ ہوا۔ پیسوں کا بندوبست اس نے کر رکھا تھا، چنانچہ ایک ٹیکسی اسے لے کر چل پڑی۔ البتہ اس نے ذہانت سے یہ کام لیا کہ ایک سینما ہاؤس کے سامنے وہ ٹیکسی سے اترا، بل ادا کیا، تھوڑی دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا، اس کے بعد ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی طرف کو چل پڑا۔ ہوٹل کے پاس اتر کر وہ آگے بڑھا اور خاموشی سے کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے اپنے کمرے کی چابی طلب کی۔ البتہ کاؤنٹر کلرک نے اسے کسی حیرت سے دیکھا، وہ ابھی اسپتال کے لباس میں بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی اس کا لباس ایسا نہ تھا جس میں انسان باہر نکل سکتا تھا۔ تاہم کاؤنٹر کلرک کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس بات پر زیادہ توجہ دیتا، چنانچہ وہ اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اب تک اس نے نہایت ذہانت سے کام لیا، لیکن اب بھی کچھ مراحل ایسے تھے جنہیں طے کرنا بہت ضروری تھا۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ اتنا بے وقوف نہیں کہ اسے آسانی سے پکڑا جا سکے، چنانچہ اسے اور بھی بہت ساری باتیں سوچنا تھی، لیکن اس کی ضرورت اسے پیش ہی نہ آئی۔ کون سا زیادہ وقت گزارنا تھا، رات گزر گئی اور دوسرے دن وہ شام تک حالات کا منتظر بیٹھا رہا۔ پھر ٹھیک 7:30 بجے اپنی جگہ سے نکلا، مطمئن انداز میں ہوٹل کے کاؤنٹر پر آ کر بل وغیرہ پے کیا اور باہر نکل آیا۔ اب اس کے بعد حماقتوں میں گزارا نہیں کرنا چاہیے تھا، چنانچہ ایک ٹیکسی کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچا اور ٹرینوں کا شیڈول معلوم کیا۔ ایک ٹرین صرف چند منٹ کے بعد روانگی کے لیے تیار تھی۔ اس نے یہ معلوم کیا کہ یہ ٹرین کہاں سے کہاں تک جاتی ہے اور ٹرین کی آخری منزل تک کا ٹکٹ خریدا تاکہ کوئی پریشانی ہی نہ ہو، اور اس کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اپنے اہل خاندان سے اسے بہت زیادہ پیار تھا، خصوصاً دادیاں ماں سے تو اسے بالکل ماں جیسا پیار تھا. بھابیاں بھی بہت زیادہ مہربان اور بڑی بہنوں کی طرح لگتی تھی. بھائی بھی جان چھڑکتے تھے, بہنیں بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست, اس چھوٹی سی بیماری نے اس کے اندر جو شدت پیدا کر رکھی تھی اور پھر اس کے لیے بھائی جس طرح سے مضطرب تھے, اس سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی. وہ آپریشن بھی نہیں کروانا چاہتا تھا. کوئی عقل کی بات بھی تو ہو, زندگی اگر 6 ماہ کے بعد ختم ہونی ہے تو اسے 1.5 سال کے لیے کیوں بڑھایا جائے. ایک کام ایک ہی وقت میں مناسب لگتا ہے. اور پھر یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی, صبح سے شام تک اخبارات مختلف حادثات کی خبروں سے بھرے پڑے رہتے ہیں. بڑے بڑے تندرست و توانا لمحوں میں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. دہشت گردی اور دوسرے جیسے واقعات پتہ نہیں کس کس کو دنیا سے چھین کر دور لے جاتے ہیں. میں کوئی ایسی ہی آسمانی چیز تو نہیں کہ میری زندگی دنیا کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہو. جانا ہے تو جانا پڑے گا, اور اگر قدرت کچھ وقت دینا چاہتی ہے تو پھر بھلا کون اس وقت کو ٹال سکتا ہے. میں ہی اپنی جگہ درست ہوں, کیوں نہ اس عرصے میں دنیا کا لطف اٹھا لیا جائے. وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا اور پھر اچانک ہی اسے دادی اماں کے ٹوٹ کے یاد آ گئے, ایسا ہو تو ایسا کر لو, ایسا ہو تو ایسا کر لو. ساتھ ہی ایک بات اور بھی یاد آئی, دادی اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہم شکل انسان ہوا کرتے ہیں. کسی بڑے مفکر کا قول تھا, کائنات میں جو کچھ ہے وہی ہمارے ذہن تک پہنچ سکتا ہے, کیونکہ ذہن کائنات کا عکس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ذہن میں سب کچھ بھر رکھا ہے. کلام پاک کی ایک آیت کا ترجمہ یہی ہے جس میں رب کائنات فرماتا ہے, اور میں نے یہ کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی, تمہاری جدوجہد ہے کہ جہاں تک علم حاصل کر سکتے ہو کرو, اور اس کائنات کے کسی بھی پہلو کو اپنی گرفت میں لے لو. یا پھر یہ خیال کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تصور یا کوئی خیال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تصور اور وہ خیال کائنات میں موجود ہے. ایچ جی ویز نے فرسٹ مین آن دا مون جب کتاب لکھی تو دنیا نے اس کا مذاق اڑایا کہ لیجئے جناب, اس نے چاند پر بھی آدمی کو پہنچا دیا اور چاند پر آدمی پہنچ گیا. نیل آرمسٹرانگ وہ شخص تھا جس نے ایچ جی ویلز کے خیال کو پورا کر دکھایا. یا پھر قدیم الف لیلا میں جادوگر نے جادو کا گولا مارا اور شہر تباہ ہو گیا. سائنسی جادوگروں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر وہی جادو کے گولے استعمال کیے اور 2 شہروں کو تباہ کر ڈالا. لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتر گئے. یا پھر سامنی نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شیشے کے گلوب میں منتر پڑھ کر کہا کہ شہزادی گلنار سامنے آئے, اور شہزادی گلنار کا حسین عکس جادو کے گولے پر نمایاں ہو چکا تھا. وہ جادو کا گولا ٹیلی ویژن کی شکل میں ذرا چکور ہو کر آج دنیا کے ہر گھر میں اور ہر فرد کے سامنے موجود ہے. تو مقصد یہی کہ رب کائنات نے یہ کائنات انسان کے لیے تخلیق کی اور اسے انسان کو بخش بھی دیا. ہاں, ذرا سی جستجو ضروری ہے. اگر ڈاکٹر سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ میری زندگی صرف 2 سال یا 6 مہینے ہیں تو میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ میرا دماغ اس بات کو نہیں مانتا. اگر یہ حقیقت ہوتی تو میرا دماغ اسے تسلیم کرنے کے لیے بیٹھ جاتا. شاہزیب ڈاکٹر کی باتیں سوچ کر جیسے جھنجھنا سا گیا. نہیں, میں نہیں مروں گا. مجھے یقین ہے کہ جس طرح ڈاکٹر نے کہا ہے اسی طرح میری موت نہیں آئے گی. ہاں, اس کا اور کوئی ذریعہ تو ہو سکتا ہے تو بے شک دنیا کا کوئی ڈاکٹر, کوئی کرنل سلیمان شاہ مجھے ایک لمحے کی زندگی بھی نہیں دے سکے گا. بہرحال یہی ساری سوچیں تھی. شاہزیب نے سوچا کہ دادی اماں کے کہنے کے مطابق کیوں نہ میں اپنے ہمشکل انسان کو تلاش کرنا شروع کروں. میرے 6 ہمشکل کیا واقعی اس دنیا میں موجود ہوں گے؟ اور 7واں میں خود. چلو, ایک دلچسپ مشغلہ ہاتھ آئے گا. جیسے بھی ہو زندگی بسر کر سکوں گا. کافی رقم تو موجود ہے. میں تنہا کائنات کے چپے چپے میں گھوم کر اپنے ہمشکل انسان کو تلاش کرتا پھروں گا. اور ایک بہترین مشغلہ ہاتھ آ جانے کے بعد دل کو جو تمانیت حاصل ہوتی ہے وہ شاہزیب کو حاصل ہو چکی تھی. ٹرین چل پڑی تھی اور اس کے بعد شاہزیب نے اپنے ہم سفر مسافروں کو غور سے دیکھا. زیادہ بھی نہ تھے, لیکن جتنے تھے سب اپنی اپنی دھن میں مست. کوئی کسی کی جانب متوجہ بھی نہ تھا. رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی اور گہری ہوتی چلی جا رہی تھی. ٹرین کے لوازمات جاری تھے. میں خاموش بیٹھا ہوا باہر دوڑتے ہوئے مناظر کو غور سے دیکھنے لگا. شیشے کے دوسری طرف ایک عجیب و غریب ماحول طاری تھا. کبھی کبھی کسی گاؤں دیہات یا شہر کی روشنیاں سامنے آتی اور دوڑتی چلی جاتی تھی. وقت گزرتا جا رہا تھا. نہ جانے کب نیند کی جھونک آ گئی اور دنیا نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. نیند بھی کیا لطیف شے ہے. انسان کوئی بھی ہو، کتنی ہی مشکلات کا شکار ہو، وہ ان مشکلات کو اپنے اندر سمو کر اسے سکون دے سکتی ہے. یہ سکون اس وقت تک طاری رہا جب تک کچھ آوازیں کانوں میں نہ پڑی. ٹرین کی مخصوص آواز، ٹرین رک گئی اور باہر سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دینے لگی. گرما گرم انڈے، چائے، بھاجی، ترکاری، کیا چاہیے، اس طرح کی کئی صدائیں آ رہی تھی. شاید کوئی اسٹیشن تھا. باہر سے روشنیاں چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اور لوگ ٹرین سے اتر اتر کر نکلتے چلے جا رہے تھے. عجیب سا سما تھا، عجیب سا ماحول. شاہزیب بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا. جب یہ زندگی اپنائی ہے تو اس کے لوازمات سے بھی پوری طرح دلچسپی حاصل کرنی چاہیے. شیشے کے ایک گلاس میں اس نے چائے طلب کی اور اس کے گرم گرم گھونٹ لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس بات کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. اس نے دو گلاس چائے پی. اب چائے جیسی بھی تھی لیکن اس وقت جو مزہ اس چائے میں تھا وہ ناقابل یقین تھا. ٹرین یہاں تقریباً 15 منٹ رکی اور اس کے بعد وسل ہوئی تو شاہزیب اپنی سیٹ پر آرام سے آ بیٹھا اور دوسری وسل کا انتظار کرنے لگا. وسل کے بعد ٹرین آہستہ آہستہ کھسک رہی تھی اور پھر رفتار پکڑنے لگی. اسٹیشن کی روشنیاں، اشیاء بیچنے والوں کی آوازیں پیچھے ہوتی چلی گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ آوازیں ختم ہو گئیں. باہر اندھیرا چھا گیا. ٹرین کی وہی آواز پھر سے سنائی دینے لگی. وہ تیز رفتاری سے پٹریاں بدلتی ہوئی آگے چلی جا رہی تھی. شاہزیب کچھ سوچ رہا تھا. کیا دلچسپ سما ہے، کیا انوکھا منظر. وہ بہت دیر تک جاگتا رہا. سب لوگ پھر آنکھیں بند کر کے دوبارہ سو گئے. کچھ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ برتھ پر لیٹ گئے. شاہزیب نے بھی برتھ کی بجائے اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے رہنا مناسب سمجھا اور اسی عالم میں ایک بار پھر وہ نیند کی گہری آغوش میں پہنچ گیا. دوسری بار جب آنکھ کھلی تو باہر اجالا پھیل رہا تھا. اس قدر حسین منظر تھا کہ بس ناقابل بیان. وہ قدرت کے تحائف تھے جو اس نے انسان کو دیے تھے. کوئی انسان اتنا حسین منظر تخلیق نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مصور ہو، لیکن وہ منظر جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وہ کوئی مصور بنا ہی نہیں سکتا. شاہزیب مصور کائنات کے اس حسین منظر سے اچھی طرح سے لطف اندوز ہوتا رہا. ٹرین آہستہ آہستہ سست ہوئی اور پھر جہاں جا کر رکی وہ ناقابل یقین جگہ اپنے حسن کی مالک تھی. اجالے کی حدوں میں ہلکی سی دھند میں ڈوبی ہوئی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی اور ان کے دامن میں گھر بکھرے ہوئے تھے. کیا حسین جگہ ہے، کتنی خوبصورت. اور اچانک ہی شاہزیب کے ذہن میں ایک خیال سرایت کر گیا، کیوں نہ اسی جگہ اتر لیا جائے. کوئی منزل تو ہے نہیں، کیوں نہ اس جگہ کے حسن سے کچھ عرصہ لطف اندوز ہوا جائے. دیکھتا ہوں مجھے کیا مقام ملتا ہے، اس کے بعد جب یہاں سے دل اکتار جائے گا تو آگے بڑھ جاؤں گا. کوئی نہ کوئی جگہ تو رہنے کے لیے مل ہی جائے گی نا. چنانچہ اس نے جلدی سے اپنا سوٹکیس اٹھایا، وہ باسکٹ ساتھ لے لی جسے ہوٹل سے وہ ساتھ لایا تھا، اور اس کے بعد نیچے اتر گیا. شاہزیب کے اترتے ہی ٹرین آگے بڑھ گئی. یہاں شاہزیب کے سوا کوئی اور مسافر بھی نہ اترا. شاہزیب نے ادھر ادھر دیکھا. بڑی خوبصورت خنکی چھائی ہوئی تھی، فضا میں ہلکی ہلکی دھند اتری ہوئی تھی. کوئی ہل اسٹیشن لگتا تھا، پہاڑی گاؤں. ایسے مناظر کے بارے میں اب تک شاہزیب نے صرف سنا تھا یا کبھی فلموں یا ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں دیکھ رکھا تھا. اس کے پاؤں ایسی کسی زمین پر ٹکے ہوئے تھے. یہ خیال اس کے لیے بڑا خوشکن تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دل میں مسرت کی ایک لہر اٹھی تھی. شاہزیب ٹرین کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جب ٹرین نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو شاہزیب نے کسی انسان کو ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن وقت ایسا تھا کہ ابھی تک لوگ جاگے نہ تھے. وہ آگے بڑھا. اسٹیشن سے باہر نکلنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی، بالکل خاموش ماحول تھا. وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک تانگا نظر آیا. اکلوتا تانگا کھڑا تھا. تانگے والا تانگے کی اگلی سیٹ پر ایک چادر اوڑھے بیٹھا اونگ رہا تھا. قدموں کی آہٹ نے اسے بھی نہ جگایا، لیکن شاہزیب آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے آواز دی. بھائی تانگے والے، وہ اس طرح چونک پڑا جیسے اس نے خواب میں کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو، اور پھر وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شاہزیب کو دیکھنے لگا جیسے سوچ رہا ہو کہ یہ انسان تو نہیں ہو سکتا. بھلا اس گاؤں میں کوئی ایسا انسان کیسے نظر آ سکتا تھا جو ٹرین سے اترا ہو. لیکن چند لمحوں کے بعد اسے یقین آ چکا تھا کہ یہ ایک انسان ہی ہے. وہ سنبھل کر بیٹھ گیا. بابو جی، بابو جی، کیا بات ہے؟ ہاں ہاں، اطمینان سے سنبھل جاؤ، میں اسی ٹرین سے اترا ہوں، شاہزیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. جی بابو جی، بڑی مہربانی. کہاں جانا ہے؟ یار بس ایسے ہی آوارہ گردی کرتا ہوں، تمہارے گاؤں میں اتر پڑا. اب تم جہاں بھی لے جاؤ، میں بس تھوڑے دن یہاں رکنا چاہتا ہوں. تانگے والا شاہزیب کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کرتا رہا، پھر بولا، کچی سرائے لے چلے صاحب جی، ایسے ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے باہر سے آنے والا کوئی مسافر ٹھہر سکتا ہے۔ چاند خان بہت اچھا آدمی ہے، وہ آپ کے ہر آرام کا خیال رکھے گا۔ ٹھیک ہے، کچی سرائے ہی لے چلو، شاگرد نے اس سے کہا اور تانگے میں جا بیٹھا۔ تانگے والے نے گھوڑے کو چمکارا اور پھر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور تانگا آگے کی طرف کو چل پڑا۔ شاگرد کو ایک عجیب سا لطف محسوس ہوا، وہ قرب و جوار کے مناظر غور سے دیکھتا آگے بڑھتا رہا جو آہستہ آہستہ روشن ہونے لگے تھے۔ انسان بھی نظر آنے لگے جو اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جاگ گئے تھے۔ اطراف میں کھیت اور باغات بکھرے ہوئے تھے، ان پہاڑیوں کو تو وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا جو ابھی تک دھند میں لپٹی پڑی تھی۔ کیا حسین جگہ ہے، کیا حسن ہے اس جگہ کا، شاگرد نے سوچا اور پھر کچی سرائے اور چاند خان کے بارے میں غور کرنے لگا۔ تانگا چھوٹے بڑے کچے مکانوں کے سامنے سے گزرتا ہوا آخر کار ایک جگہ رک گیا۔ سچ مچ کچی مٹی سے بنا ہوا یہ ایک بہت بڑا گھر تھا، شاید یہی کچی سرائے تھا۔ گھر خاموشی سے اونگ رہا تھا۔ تانگے والا خود نیچے اترا اور بولا، میں ابھی آیا، چاند خان سے بات تو کر لوں۔ چاند خان ایک موٹے اور بھدے بدن کا آدمی تھا، وہ بھی تانگے والے کے ساتھ دوڑا آیا اور تانگے والے نے جلدی سے شاگرد کا سوٹ کیس اتار کر چاند خان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سوٹ کیس کے ساتھ چاند خان نے باسکٹ بھی لے لی اور تانگے والا انتظار کرنے لگا۔ شاگرد نے جو نوٹ بھی ہاتھ میں آیا نکال کر اسے تھما دیا۔ تانگے والا حیرت سے اس نوٹ کو دیکھنے لگا جو اس کی اوقات سے کافی زیادہ تھی۔ اس نے ہچکچا کر شاگرد کی طرف دیکھا تو وہ بولا، نہیں رکھ لو، یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ تانگے والے نے اسے کتنی ہی دعائیں دے ڈالی، شاگرد کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کیونکہ وہ چاند خان کے ساتھ آگے بڑھ چکا تھا۔ چاند خان اسے ایک کمرے کے سامنے لے گیا، پھر دروازہ کھولا، اندر جا کر روشنی کی اور ایک پیلے سے مدھم بلب کی روشنی نے کمرے کا ماحول منور کر دیا۔ بانوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی تھی لیکن اس کے اوپر گدا اور چادر بچھی ہوئی تھی، تکیہ بھی رکھا ہوا تھا، پانی کا ایک مٹکا اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی وہاں پر موجود تھی۔ چاند خان نے کہا، جنگل پانی کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے، ہم نے ضرورت کی جگہ بنا رکھی ہے، وہاں لوٹا بھی ہے، پانی بھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے جگہ الگ بنائی گئی ہے۔ آپ کو یہاں زیادہ آرام نہیں ملے گا بابو جی، لیکن ہم سے جتنا بھی بن پڑا ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ ٹھیک ہے چاند خان صاحب، اب اگر تم جاگ ہی گئے ہو تو مجھے اچھی سی چائے پلوا دو، اور ہاں یہ بتاؤ کہ ناشتے میں کیا دے سکتے ہو۔ سب کچھ موجود ہے بابو جی، انڈوں کا کچومر اور پراٹھے بنا دیں گے آپ کے لیے، ڈبل روٹی والا تو دیر سے ہی آئے گا، ویسے ہمارے اس گاؤں میں ملتا سب کچھ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھی تو آپ کو اب یہ دیکھ کر پسند آ جائے گی۔ ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر تمہارے اس گاؤں کا نام ہے کیا؟ پہلے اس کا نام رام نگر تھا، مگر پاکستان بننے کے بعد بڑے کاکا نے اس کا نام بدل دیا اور اب یہ کاکا نگری کہلائی جاتی ہے۔ واہ یہ تو بہت اچھا نام ہے، اچھا چلو اب تم میرے لیے چائے وغیرہ بنا کر لے آؤ، شاگرد نے کہا۔ یہاں کمرے میں منتقل ہو کر اسے بہت سکون ملا، ایک اجنبی سا ماحول تھا جو شاگرد کو کافی پسند آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند خان چائے لے آیا، حیرت انگیز طور پر بہت اچھی چائے بنی تھی۔ چائے کی دو پیالیاں پینے کے بعد شاگرد نے سو جانے کا فیصلہ کیا اور ٹرین کے سفر میں بہت طور آرام تو ملا ہی نہ تھا، چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد گہری نیند سو گیا۔ شاگرد جاگا تو سورج کی روشنی جگہ جگہ سے اندر آ رہی تھی، ایک لمحے تک تو ماحول کا احساس ہی نہ ہوا لیکن پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا اور خوشی کی ایک لہر اس کے بدن میں سرائیت کر گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکلا، چاند خان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا اور پھر پچھلے حصے کے باتھ روم میں پہنچ گیا۔ سب کچھ صاف ستھرا تھا اور یہاں آرام سے وقت گزارا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کاکا نگر جگہ کیسی ہے جناب۔ تمام ضروریات سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں پہنچا تو چاند خان ناشتے کے ساتھ موجود تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور شخصیت بھی چاند خان کے ساتھ بیٹھی تھی، بوٹے سے کٹ کی، جنگل کا پھول دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، آنکھوں میں گہرا گہرا کاجل لگا تھا جو ان خوبصورت آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ نقوش انتہائی دلکش تھے لیکن پھوڑ پن لیے ہوئے تھے، یہ الگ بات ہے کہ اس پھوڑ پن میں بھی ایک اداکاری اور پرکاری نظر آتی تھی۔ وہ سر جھکائے گردن جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ یہ کون ہے چاند خان صاحب؟ بیٹی ہے ہماری، ماں مر چکی ہے اس کی، بڑی نٹ کھٹ ہے، یہ تمہارے سامنے جو شکل بنائے کھڑی ہے نا، اس کے لیے ہم نے اسے ڈانٹا ہے کہ خبردار بابو صاحب کو کبھی تنگ نہ کرنا، اب اللہ کرے یہ اپنی حرکتوں سے باز بھی آ جائے۔ باز تو آ گئے ہیں وہ گردن جھکائے جھکائے بولی، انداز بڑا معصومانہ تھا۔ چاند خان صاحب کہنے لگے، یہ آپ کی خدمت کرے گی بابو صاحب۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شاہزیب نام ہے میرا، شاہزیب، چاند خان کے بجائے لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ یہ انداز بھی عجیب سا تھا، آنکھیں اور گردن جھکی ہوئی تھی، لیکن منہ سے بڑے شرارت آمیز انداز میں یہ الفاظ نکلے۔ شاہزیب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ بالی سی عمر کے ساتھ لڑکی شرارتی بھی زیادہ ہے، لیکن اس نے بہت ہی زیادہ دلچسپی ظاہر نہ کی۔ چاند خان کا لایا ہوا ناشتہ اس نے کھا لیا اور ان دونوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ لڑکی چاند خان کے ساتھ باہر جا چکی تھی۔ شاہزیب کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ پھر برتن لینے وہی لڑکی دوبارہ آئی، اس بار بھی اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اس نے برتن اٹھائے اور واپس جانے لگی تو شاہزیب نے کہا، سنو۔ وہ رک گئی۔ جی، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کجری نام ہے ہمارا، کجری۔ ارے واہ، بڑا عجیب سا نام ہے۔ تو اور کیا، جب ہم پیدا ہوئے تھے نا تو بڑے کالے تھے، پتہ نہیں کس نے ہمارا نام کجری رکھ دیا، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے چلے گئے ہمارا رنگ بھی صاف ہوتا چلا گیا۔ اب دیکھ لو، ہم کالے رنگ کے تو ہیں نہیں، لیکن نام پھر بھی کجری ہے۔ اس نے فوراً ہی رخ تبدیل کیا، لیکن آنکھیں بدستور بند تھی۔ شاہزیب ہنس پڑا، پھر وہ بولا، نہیں نہیں، تم تو بالکل کالی نہیں، مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ لوگ تمہیں کجری کہتے کیوں ہیں، کیا پہلے تم کبھی کالی ہوں گی؟ چلو اب تم ایک کام کرو کہ تم اپنا نام بدل لو۔ نہیں بابو جی، اب تو ساری سکھیاں اور سارے جاننے والے بھی ہمیں کجری ہی کہتے ہیں، اب ہمیں یہ نام برا نہیں لگتا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، مگر تم نے آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ آنکھیں تو کھولو۔ نہیں بابو جی، ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے، ہم نے ابھی تک تو آپ کی شکل دیکھی نہیں۔ ارے وہ کیوں، بس بتائیں گے بھی نہیں آپ کو، اس نے کہا اور برتن سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شاہزیب نے ہنستے ہوئے سوچا، پا مزے کا کردار ملا ہے، ابھی تو دیکھیں کہ اس کاکا نگر میں اور کون کون ہمیں نظر آتا ہے جو آنکھیں بند کر کے ہمیں دیکھے گا۔ کچھ لمحوں کے لیے دادی، اماں، بھائی اور بھابیاں وغیرہ شدت سے یاد آئیں، لیکن شاہزیب نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو فیصلہ کیا ہے اس پر قائم رہنے کے لیے ان سب کو بھولنا بہت ضروری ہے، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے اور واپس جا کر بہت شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ سب لوگ یہی کہیں گے کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ پھر 11 بجے کے قریب اس نے غسل کیا اور باہر نکل آیا، پھر لباس تبدیل کیا اور کمرے سے باہر آیا تو چاند خان اسی کی طرف آ رہا تھا۔ دوپہر کو کیا کھائیں گے بابو جی؟ یا چاند خان، جو تمہارا دل چاہے پکا لو، دیکھ لینا کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز اچھی پکا سکتے ہو۔ میں اس وقت ذرا باہر جاؤں گا، اگر کھانے کے وقت تک واپس نہ آ سکوں تو پرواہ مت کرنا، میرا کھانا رکھ دینا۔ اس کی تو پرواہ نہیں بابو جی، کھانا جب بھی آپ کو ملے گا گرم ہی ملے گا۔ مطلب یہ کہ سبزی پکا لوں یا گوشت وغیرہ؟ نہیں گوشت نہیں، بس سبزی ٹھیک ہے، شاہزیب نے کہا اور سرائے سے بالکل باہر نکل آیا۔ ماحول واقعی انتہائی دلکش تھا، آسمان پر ہلکا ہلکا ابر چھایا ہوا تھا، سورج صبح کو تو نکلا تھا لیکن اس کے بعد بادلوں کی وجہ سے بادلوں میں روپوش ہو چکا تھا اور ماحول پر ایک ہلکی سی ٹھنڈک چھائی ہوئی تھی۔ شاہزیب آگے بڑھا تو ایک بزرگ صورت آدمی اس کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے شاہزیب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، چاند خان نے بتایا کہ شہر سے بابو جی آئے تھے، یہ سامنے اس طرف بائیں طرف بچوں کا اسکول ہے، میں اس اسکول کا ماسٹر ہوں اور وہیں پر پڑھاتا ہوں۔ شاہزیب نے اس کے اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور بولا، واہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، کیا نام ہے آپ کا؟ تنظیم احمد خان، ماسٹر صاحب نے بتایا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر تنظیم صاحب، میرا نام شاہزیب ہے، بس شہری زندگی سے اکتا کر یہاں آیا ہوں، آپ لوگوں کا تعاون چاہتا ہوں۔ فکر نہ کریں شاہزیب، ہمارے لائق جو بھی خدمت ہوئی بے تکلفی سے فرمائیں گے، ہم حاضر ہیں۔ تنظیم خان صاحب کے لہجے میں بہت خلوص شامل تھا۔ میں ذرا یہاں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کیجیے، آب و ہوا بہت اچھی ہے، وہ پس منظر میں آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، ان کے دامن میں بہت ساری کہانیاں چھپی ہیں، لیکن موسم یہاں کا بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آب و ہوا بہت دلکش، آپ دیکھیں گے یہاں آپ کو ہر شخص تندرست ہی ملے گا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، بہت شکریہ۔ سامنے اسکول میں میری رہائش ہے، جب دل چاہے تشریف لے آئیے گا، آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ شاہزیب کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، زندگی شہر میں ہی گزری تھی، کبھی کسی دیہات میں آنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ شہری زندگی میں اس کے لیے بے شمار دلچسپیاں موجود تھی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ گاؤں کی اپنی ایک فضا الگ ہوتی ہے، اور وہ واقعی روایتی فضا ہوتی ہے جو فلموں اور ڈراموں وغیرہ میں دکھائی جاتی ہے اور جسے صرف فرضی کہانی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہانیاں فرضی نہیں ہوا کرتی، اصل میں ان کی حقیقت موجود ہے۔ وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا، جدھر سے بھی گزرتا لوگ کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگتے کہ ان کی ساتھ کی تھی۔ کھیتوں میں کام ہو رہا تھا اور محنت کش کسان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے نظر آ رہے تھے۔ دوپہر کو تقریباً 2:30 بجے تک وہ گھومتا رہا اور اس کے بعد واپس آیا اور سرائے میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کا استقبال کجری نے کیا۔ آنکھیں بدستور جھکی ہوئی تھی لیکن زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ بابا جی تو سیکپور گئے ہیں سامان لینے کے لیے، ہم سے کہہ گئے تھے کہ جب بھی بابو جی آئیں انہیں کھانا وغیرہ گرم کر کے دے دینا، ہم تھوڑی دیر بعد کھانا گرم کر لیتے ہیں، اس وقت بھی گرم کر رکھا ہے، لے آئیں کہ کھا لیں گے؟ ہاں ہاں لے آؤ۔ وہ واپس مڑ گئی اور شاہزیب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہلکی سی تھکن تھی لیکن طبیعت پر ایک شگفتہ سی کیفیت تاری تھی۔ کبھی کھانا لے آئی اور بڑے اہتمام سے اس نے کھانا شاہزیب کے سامنے لکڑی کی میز پر سجا دیا، پھر پانی کے جگ سے ایک گلاس پانی بھرا اور آگے بڑھاتی ہوئی بولی، اور کوئی چیز چاہیے ہو تو بتا دیجئے، اور ہاں کھانے کے بعد آپ چائے تو پیئیں گے نا؟ ہاں ہاں کجری پلائے گی تو ضرور پی لیں گے، ایسی باتیں مت کرو کہ ہمارا دل خراب ہونے لگے، وہ بدستور روکھے انداز میں بولی۔ ارے ارے میں نے کون سی ایسی بات کر دی جو تمہارا دل خراب ہو جائے گا؟ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پیار سے مت بولو۔ کیوں؟ ارے بس ایسے ہی ہم پاگل جو ہیں۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہوئی؟ یہ جو بات تمہارے دل میں ہے وہ بتاؤ۔ نہیں بابو جی ہمارے دل میں کوئی بات نہیں، سچ بول رہے ہیں۔ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی اور پھر بولی، اب آنکھیں تو اٹھاؤ، تمہیں ٹھوکر لگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ آنکھیں اٹھانے سے ٹھوکر لگے گی بابو جی؟ ایسے نہیں لگے گی، وہ بولی۔ بڑا فلسفیانہ سا جواب تھا اس کا۔ شاہزیب اس بات پر غور کرنے لگا، لیکن اس دوران وہ آنکھیں جھکائے واپس چلی گئی، چنانچہ وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہاں مزہ آ گیا، بڑی لاجواب سبزی بنی تھی، شہروں میں نہ تو ایسی تازہ سبزیاں ملا کرتی تھی اور نہ اس اچھے طریقے سے پکائی جاتی تھی۔ اس نے بہت رغبت سے کھانا کھایا اور اسے اچھا بھی لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کدری واپس آ گئی، گردن بدستور جھکی ہوئی تھی، چائے کی پیالی سامنے رکھ کر اس نے جھوٹے برتن سمیٹے۔ اس دوران شاہزیب نے اس سے کچھ بھی نہ کہا، لیکن وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ نوجوان لڑکی ہے، انتہائی معصوم، پتہ نہیں سرائے میں کیسے کیسے لوگ آ کر ٹھہرتے ہوں گے، اس کی معصومیت کہیں داغدار نہ ہو جائے، شاہزیب نے عجیب سے انداز میں سوچا اور پھر اپنے آپ پر ہی ہنسنے لگا۔ انسان کتنا ہی کسی خاص کیفیت سے اجتناب کرے لیکن عمر اسے اسی جانب دھکیلتی ہے جو اس عمر کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں شاہزیب نے بہت کچھ دیکھا، دوست احباب بھی تھے اور پھر خود بھی بیوقوف نہ تھا، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ ذہن اور طبیعت کا برا انسان نہ تھا، لیکن کبھی کسی ایسی برائی میں بھی نہ پڑا تھا جو اس کے اپنے ضمیر پر داغ ہوتی۔ کجری کے بارے میں بھی اس نے اسی انداز میں سوچا، اچھی بچی ہے لیکن ایسی کہ اس کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، جنگل کا پھول جو ہاتھ لگانے سے مرجھا بھی سکتا تھا۔ کجری باتیں تو بہت زیادہ عجیب کیا کرتی تھی لیکن باہر طور وہ ایک دلچسپ کردار تھا، پھر وہ یہاں کے ماحول میں بھی اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہوتا چلا گیا۔ وہ 2-4 دن 6 دن تقریباً 2 ہفتے گزار چکا تھا۔ اس دوران تنظیم احمد صاحب نے بھی کئی ملاقاتیں اس سے کر لی اور اس نے اپنے بارے میں کوئی خاص بات بھی انہیں نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ اچھے گھرانے کا فرد ہے اور گاؤں دیہاتوں کی دنیا اور زندگی دیکھنے کے لیے ایڈونچر کرنے یہاں نکل آیا۔ یہ بھی اس نے بتایا کہ وہ والدین سے اجازت لے کر آیا ہے۔ تنظیم احمد خان صاحب بیچارے بہت اچھے انسان تھے، ان کا پورا گھرانہ سکول میں آباد تھا لیکن سب باپردہ لوگ تھے، چنانچہ 2-3 بار جب بھی شاہزیب وہاں گیا تنظیم احمد خان صاحب کے علاوہ کسی اور سے کبھی کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ ہاں کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ اندر سے آ جاتی۔ کجری اب شاہزیب سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر شاہزیب کو اب تک نہ دیکھا تھا اور یہی کہتی تھی کہ ہم نے آپ کی صورت نہیں دیکھی۔ پھر ایک دن اس بات کا بھی راز کھل گیا۔ سید پور ایک قریبی شہر تھا جہاں سے چاند خان ضرورت کی چیزیں لایا کرتا تھا۔ شاہزیب نے چاند خان کو اچھی خاصی رقم دی اور چاند خان بہت خوش تھا، کہتا تھا بابو صاحب جب تک کاکا نگر میں آپ کا قیام ہے آپ ہمارے پاس ہی رہیں تو بہتر رہے گا کیونکہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع ملتا رہے گا۔ اس دن بھی چاند خان سید پور گیا ہوا تھا اور سرائے میں کجری اکیلی تھی۔ کسی کام سے وہ آئی تو شاہزیب نے کہا، کجری مجھے تو تم پاگل لگتی ہو۔ لو، ساری دنیا جو کہتی ہے وہ آپ نے بھی کہہ ڈالا، اس میں کیا انوکھا کہا آپ نے؟ وہ روٹے ہوئے لہجے میں بولی، تو اور کیا؟ اچھا سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے واقعی ابھی تک مجھے نہیں دیکھا؟ بابا کی قسم، بابا کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تعجب کی بات ہے، تمہارا دل بھی نہیں چاہتا کہ کبھی مجھے دیکھو، چنانچہ میں نے تمہیں بہت اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ دل تو کئی بار چاہا، کجری نے جواب دیا، مگر ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اب بتا ہی دیں، آپ نجو کو جانتے ہیں؟ نجو کون؟ نجو حمید و تایا کی بیٹی نجو، ذرا دیکھیں جا کر اس کو، ڈھانچہ بن کر رہ گئی ہے۔ مگر کیوں؟ ایسے ہی ایک شہری بابو صاحب آئے تھے، ان سے دل لگا بیٹھی۔ شہری بابو نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گا، مگر وہ تو اپنے گھر والوں کو بتانے گیا تو واپس ہی نہ آیا، اور نجو بیچاری بیمار پڑ گئی، سارے گاؤں میں تھو تھو ہو گئی۔ حمیدو تایا کنویں میں جان دیکھ کر مر گئے، نجو بیچاری بیمار پڑ گئی۔ بس اسی وقت ہم نے قسم کھائی کہ کبھی کسی شہری بابو کو آنکھ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھیں گے، اسی لیے ہم نے تمہیں ابھی تک نہیں دیکھا۔ ارے ارے، میں ایسا آدمی نہیں، تو دیکھ لیں تمہیں، وہ تمہاری مرضی ہے، شاگرد نے کہا، اور پہلی بار کجری نے آنکھیں اٹھائی، بڑی حسین آنکھیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آئی اور پھر بول پڑی، ارے باپ رے باپ، تم تو بڑے خوبصورت ہو، اتنے پیارے لگتے ہو، بس اسی بات کا تو ڈر تھا ہمیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو، شاگرد نے ہنستے ہوئے کہا، شادی کرو گے ہم سے؟ شاگرد کا منہ حیرت سے کھلا۔
اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر ایک اپنے اختتام کو پہنچا۔